سجدے میں دونوں ہاتھ پہلوؤں سے الگ رہنے چاہیے. پہلو کیا ہوتے ہیں؟ یہ سائڈس, یعنی ہاتھ جو ہے یہ ہمارے جسم سے ذرا آگے ہونے چاہیے. ان ابی حمید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد امکن انفہ وجبہتہ من الارض ونحا یدیہ عن جنبیہ ووضع کفیہ حسب منکبیہ. حضرت ابو حمید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنی ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگاتے اور ہاتھ اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے اور ہاتھ کندھوں کے برابر رکھتے. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رہنی چاہیے. ان ابو حمید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستقبلو باطراف رجلیہ القبلہ رواہ. جی, حضرت ابو حمید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھتے تھے. جب آپ سجدہ کریں تو انگلیوں کو بھی اس طرح سے اندر موڑیں, گو کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ شروع سے عادت نہ ڈلی ہو. تو بعض لوگ باہر کی طرف موڑ لیتے ہیں, بعض لوگ پاؤں کو سیدھا رکھ لیتے ہیں. تو پسندیدہ عمل کیا ہے کہ ہر عضو کا سجدہ ہو رہا ہے تو اتنی فلیکسیبلٹی ہو کہ آپ کے پاؤں کی جو انگلیاں وہ اس طرح مڑیں اور آپ پھر اندر کی طرف لے جائیں. جلسے کی مسنون دعا یہ ہے. جلسہ کس کو کہتے ہیں؟ دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین. اس سے آگے اب دعا کے الفاظ ہیں, اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے, اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. یا اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, میرا نقصان پورا کر, مجھے ہدایت اور رزق عطا فرما. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. کتنی پیاری دعا ہے. ہمارے یہاں عموماً صرف رب اغفر لی پہ اکتفا کیا جاتا ہے, حالانکہ آپ اس دعا کے ایک ایک لفظ کو دیکھیں تو چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ اللہ میرے نقصان پورے کر. کتنے نقصان ہیں زندگی میں جو انسان کو ہو جاتے ہیں. میرے رزق, مجھے رزق دے, میری کمیوں کو دور کر دے, مجھے ہدایت دے. ایسے نہیں لگتا کہ پوری نماز جو ہے وہ دراصل دعا ہی ہے. مانگتے ہی جاؤ, مانگتے ہی جاؤ. اور اگر ہمیں خود بھی شعور نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کے بعد مل بھی جائے وہ سب کچھ تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے مانگنے سے یہ ملا تھا. تو اس کو آپ اپنی دعاؤں کا حصہ بنا سکتے. رکوع, سجود, قومہ اور جلسہ اطمینان اور اعتدال سے تقریباً ایک جتنے وقت میں ادا کرنے چاہیے. رکوع بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہے, سجدہ بھی پتہ ہے. قومہ کیا ہے؟ رکوع کے بعد کھڑا ہونا. جلسہ کیا ہے؟ دو سجدوں کے بیچ میں کھڑا ہونا. تو عموماً ان سب کا وقت ایک ہی جتنا ہونا چاہیے. عن البراء رضی اللہ عنہ قال کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. حضرت برا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کا رکوع, سجدہ, قومہ دونوں سجدوں کا درمیانی قعدہ یعنی بیٹھنا تقریباً برابر ہوتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا مسنون ہے. اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں, یعنی دوسرے سجدے کے بعد فوراً کھڑے ہونے کی بجائے تھوڑی دیر بیٹھ جائے. اس سے تھوڑا سا اطمینان آتا ہے. پھر ایک رکعت کے پورے ہونے کا ایک احساس بھی ہے اور دو رکعتوں کے بیچ میں ایک تھوڑا سا فاصلہ بھی ہوتا ہے. اور بعض دفعہ بیماری ہوتی ہے, جسم مبھاری ہو جاتا ہے, تو اس جگہ اس طرح بیٹھنا آپ کو اگلی رکعت کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور ویسے بھی جب آپ بیٹھ کے ایک دم اٹھ جاتے ہیں تو بعض دفعہ ٹانگوں کے اندر اس طرح گلٹ سے پڑ جاتے ہیں. تو جب آپ رکوع سے سجدے سے اٹھیں پھر آرام سے اپنی جگہ پہ رہیں جتنی دیر چاہیں, ایک منٹ, آدھا منٹ, چند سیکنڈ, اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوں, تو یہ آرام کرنے کا ایک وقت ہے. استراحت عربی میں آرام کرنے کو کہتے ہیں, راحت سے اس کا اصل ہے. ان مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ انہو را النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فإذا کان فی وتر من صلاته لم ینہد حتی یستوی قائدا. حضرت مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. آپ جب نماز کی تاک رکعتوں یعنی پہلی اور تیسری میں ہوتے تو دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر سیدھے بیٹھتے, پھر قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے. اسے بخاری نے روایت کیا. اب اس کے بعد تشہد شروع ہوتا ہے. سجدے تک ہماری نماز پوری ہوئی, آگے دیکھتے ہیں. تشہد میں انگشت شہادت اٹھانا مسنون ہے. شہادت کی انگلی جس کو کہتے ہیں, یہ والی جو انگوٹھے کے ساتھ ہوتی ہے, اس کو اٹھانا مسنون ہے. تشہد میں داہنا ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھنا چاہیے. ان عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد یدعو ودع یدہ الیمنا علی فحذہ الیمنا ویدہ الیسرا علی فخذ الیسرا وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ بِأَصْبَعِهِ السَّبَابَحَ وَوَدَا إِبْهَامَهُ عَلَىٰ إِصْبِعِهِ الْوُسْطَى. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب اتحیات میں بیٹھتے تو دائنا ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنے انگوٹھے کو اپنی درمیانی انگلی پر رکھ کر ہلکا بناتے ہوئے شہادت کی انگلی اوپر اٹھاتے. اسے مسلم نے روایت کیا. احادیث میں شہادت کی انگلی کلمہ شہادت کے وقت اٹھانے کی کوئی صراحت نہیں, لہذا تشہد سے لے کر آخر تشہد تک مسلسل اٹھائی جائے یا کلمہ شہادت کے وقت اٹھائی جائے تو سنت ادا ہو جائے گی. اگلی بھی حدیث اسی کے ساتھ پڑھتے ہیں. انگشت شہادت اٹھانا شیطان کو تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے. ان نافع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہی اشد علی الشیطان من الحدید یعنی السبابہ. حضرت نافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا انگشت شہادت اٹھانا شیطان کو تلوار یا نیزہ مارنے سے زیادہ سخت ہے. اسے احمد نے روایت کیا. نافع جو تھے عبداللہ بن عمر کے غلام تھے, اور آپ دیکھیں کہ اس دور میں غلاموں کی بھی تعلیم اور تربیت کا اس طرح کا انتظام تھا کہ بہت ساری احادیث ہمیں ان کے ذریعے سے بھی ملتی ہیں. اب یہ جو حدیث ہم نے دیکھی اس کو تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ ریکیپ کر دوں کہ جب تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں تو اس وقت پہلی بات تو یہ کہ شہادت کی انگلی جو ہے اس کو اٹھانا مسنون ہے. کب اٹھایا جائے, کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے پہ اٹھانا ہے, یہ ثابت نہیں ہے. پورے وقت میں یعنی تشہد کے شروع سے لے کے التحیات للہ سے لے کر سلام پھیرنے سے پہلے تک کبھی بھی اٹھا سکتے ہیں. گاہے بگاہے اٹھائیں, ایک دفعہ اٹھائیں, بار بار اٹھائیں, نئی چیز پڑھیں تو اٹھا لیں, جیسے التحیات پہ پڑھیں, پھر اس کے بعد کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ, پھر اٹھا لیں. اللہم صلی اللہ ربنا آتینا، یعنی نئی چیز شروع کریں کر لیں، ایک دفعہ بھی کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بار بار بھی کیا جا سکتا ہے. اب اس کو رکھنا کیسے ہے، یہ چیز شاید آپ کو سننے سے زیادہ واضح نہیں ہوئی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنا ہاتھ جو تھے وہ اٹھاتے تھے. تشہد میں دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں بائیں پر رکھتے تھے، اور اس کے بعد اپنے انگوٹھے کو اپنی درمیانی انگلی پر رکھ کر، درمیانی انگلی یہ ہوتی ہے، یہ سمجھ لیجئے یہ 53 کا عدد بنتا ہے، عربی زبان میں انگلیوں کے ساتھ بھی گنتی گنی جاتی ہے. تو جب ہم اپنی شہادت کی یعنی تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو ہاتھ کیسے رکھے، بعض تو پوری مٹھی بند کر کے یوں کرتے ہیں نا. مسنون عمل کیا ہے، حدیث پہ اگر آپ نظر رکھتے ہوئے دیکھیں، دائیں گھٹنے پر اور دائیں اور بائیں پر بائیں، اور اپنے انگوٹھے کو اپنی درمیانی انگلی پر رکھ کر ہلکا بناتے ہوئے، یہ عدد عربی زبان میں 53 کے عدد کو شو کرتا ہے. آپ کا ہاتھ، یہ دونوں انگلیاں بس درمیان کی اور انگوٹھے کی کو ملا لیجئے، اور اس کے بعد باقی اس طرح، اور جب ہاتھ اٹھائیں تو پھر اس کو کبھی اٹھائیں کبھی اس کو چھوڑ دیں. اور شیطان کو یہ بوجھل لگتا ہے کیونکہ اس کو شہادت تو اچھی لگتی نہیں کہ لوگ اللہ کے نام کی اور اللہ کے دین کی شہادت دیں. تشہد کی، اچھا لفظ تشہد ہوتا ہے، ہمارے ہاں کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد، کوئی لفظ ہی نہیں ہے یہ، تشہد شہدہ سے. تشہد کی مسنون دعا یہ ہے، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا قعد احدکم فی الصلاۃ فلیقل، یہاں سے آگے دعا کے لفظ ہے، التحیات للہ، ہم کیسے پڑھتے ہیں بھلا؟ التحیات، کوئی لفظ نہیں عربی کا التحیات للہ، التحیات، فاذا حجیتم بتحیت، وہی آیت ہے جی، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بس یہاں تک دعا ہے. فاذا قالها اصابت کل عبد اللہ صالح فی السماء والارض اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ثم يتخير من المسألة ما شاء. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب تم نماز میں بیٹھو تو کہو، تمام زبانی جسمانی اور مالی عبادات اللہ کے لیے. لفظ تحیہ جو ہے نا، اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ میری زبان، میرا جسم اور میرا مال تیرے راستے میں لگے گا، تیری عبادت میں لگے گا، اور عملی زندگی میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اے نبی، آپ پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام. جب کسی نے یہ الفاظ کہے تو اللہ کے ہر نیک بندے کو، خواب وہ آسمان میں ہو یا زمین میں، سلام پہنچ جاتا ہے. سوچیں ذرا کتنے لوگ دنیا میں جو نماز پڑھتے ہیں اور اس میں یہ جملے بولتے ہیں. اگر ہم صالح بن جاتے ہیں تو ہمیں خود بخود ان کی طرف سے سلام مل جاتا ہے. فائدہ ہوتا ہے نا نیکی کا، دوسروں کو نہ بھی کہیں تو قدرتی طور پہ فرشتوں کی اور دوسرے نیک لوگوں کی دعاؤں میں انسان شریک ہو جاتا ہے. پھر کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. پھر آدمی اپنے لیے اللہ سے جو سوال کرنا چاہے کرے. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی اس کے بعد پھر دعائیں شروع ہو جاتی ہیں جو پھر سلام پھیرنے تک رہتی ہیں. پہلا تشہد یا قعدہ واجب ہے. یہ کون سا ہوتا ہے؟ پہلی دفعہ یعنی نماز میں جہاں ہم بیٹھتے ہیں. اس کو حدیث کو پڑھیں پھر انشاءاللہ واضح ہوگا. نمازی پہلا تشہد بھول جائے تو اسے سجدہ سہو کرنا چاہیے, یعنی غلطی کو میک اپ کرنے کے لیے. ان عبداللہ ابن مالک ابن بجینتا رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزخرة فقام وعليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. حضرت عبداللہ بن مالک بن بجینہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ نے ظہر کی نماز پڑھائی. دو رکعتوں کے بعد آپ کو قعدہ کے لیے بیٹھنا تھا مگر بھول کر کھڑے ہو گئے. پھر جب آپ نے نماز کا آخری قعدہ کیا تو دو سجدے صحف کے ادا کیے, سے بخاری نے روایت کیا. یعنی دو رکعتوں کے بعد جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو قعدہ کہتے ہیں. یہ لازمی ہے. اگر کسی وجہ سے یہ بھول گئے اور آپ کھڑے ہو کے تیسری رکعت شروع کر دیں گے تو پھر آخر میں دو سجدے صحف کے کرنے ہوں گے. وہ کیسے کرنے ہوں گے وہ آگے اسی کے اندر ایک جگہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھنا اور بائیں پاؤں پر بیٹھنا مسنون ہے. دوسرے یا آخری تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال کر کولہے پر بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں, اور تورک کرنا افضل ہے. ان ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ انه قال وهو في نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى واذا جلس في الركعه الاخره قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته. حضرت ابو حمید سعیدی صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے. رسول اللہ دوسری رکعت کے بعد تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھتے. آخری رکعت یعنی دوسرے تشہد میں دائیں پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے نکال لیتے اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے کولہے پر بیٹھتے ہپس پر. اسے بخاری نے روایت کیا. اب یہ بھی چیز تھوڑی سی آپ کے لیے شاید نہیں ہوگی کیونکہ عموماً اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا, تو تھوڑا سا اپنے لفظوں میں واضح کرنا چاہوں گی کہ وہ رکعت جس میں آپ نے دوبارہ کھڑا ہونا ہے, یعنی دوسری رکعت ہوتی ہے نا, چار رکعت پڑھے یا تین پڑھے, تو دو دفعہ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا, ایک دو رکعت کے بعد اور ایک آخری, چاہے وہ تیسرا ہو یا چوتھا ہو, ان دونوں میں بیٹھنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. پہلی صورت جس میں پہلا تشہد ہے اس میں کیا کیا جائے گا, دایاں پاؤں سیدھا کھڑا ہوگا اور بائیں پاؤں کو آپ بچھائیں گے اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے. یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس صورت میں انسان تھوڑی دیر بیٹھ سکتا ہے, یعنی تھوڑی سی ٹائرنگ ہوتی ہے, لیکن چونکہ پہلا تشہد لمبا نہیں ہوتا انسان دعا پڑھ کے اور بس درود شریف تک پڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ تو پہلا طریقہ ہے. دوسری صورت جو آخری رکعت ہے, تیسرا ہو سکتا ہے وہ چوتھا ہو سکتا ہے, یعنی وہ رکعت جس میں آپ نے سلام پھیرنی ہے, اس میں کیا ہوگا کہ آپ اس پاؤں کو نیچے سے نکالیں گے, یعنی دونوں پاؤں آپ کے یوں چلے جائیں گے ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ ہو کے اور آپ باہر زمین پر بیٹھے ہوں گے. یہ کیفیت جو ہوتی ہے نا یہ زیادہ ریلیکسنگ ہوتی ہے, اور یہ تشہد چونکہ دوسرا جو آخری جو ہوتا ہے یہ لمبا ہوتا ہے تو اس صورت میں بیٹھنا آسان ہوتا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے بندے کو اس سے کوئی ضروری کام ہے، فون آ گیا ہے، چابی چاہیے، اور ماشاءاللہ کام سارے یاد ہی تب آتے ہیں جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو. اب کیا کرے؟ آپ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس وہ تشہد میں سلام پھیرنے والی ہے. آپ کھڑے تھے لیکن تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ انہوں نے تو پھر کھڑے ہو کے تیسری رکعت شروع کر دی، تو آپ کو جھنجھلاہٹ ہوئی کہ ہم تو سوچ رہے تھے سلام پھیریں گی، انہوں نے تو آگے شروع کر دی. تو پتہ کیسے چلے گا؟ آپ ان کے پاؤں سے دیکھیں. اگر پڑھنے والے کو مسئلہ پتا ہے، جو ہی آپ آ کے دیکھیں کہ ان کا سیدھا ایک پاؤں کھڑا اور دوسرے پہ وہ بیٹھی ہیں، تو سمجھیں کہ ابھی اس کے بعد وہ دوبارہ کھڑی ہوں گی. اور اگر یہ صورت نہیں ہے، دونوں چیزیں نیچے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ اب آخری رکعت میں ہے. اس سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ وہ اب یہ بھی چیز ہمارے ہاں نہیں معروف نا، تو اس چیز کو انسان جب سنتا ہے تو اس کے دل میں واقعی اس چیز کا یقین پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر بھی دل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے ان احادیث کو پڑھا، اور اس کے بعد ہم اپنی نماز کی اصلاح کریں گے. دوسرے تشہد میں التحیات کے بعد درود شریف اور اس کے بعد مسنونہ دعاؤں میں سے کوئی ایک پڑھنی چاہیے. عن فضالة بن عبید رضی اللہ عنہ قال سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو فی صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء. حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک آدمی کو نماز میں درود کے بغیر دعا مانگتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی، پھر آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے یا کسی دوسرے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی حمد سے آغاز کرے، پھر اللہ کے نبی پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے. تو نماز میں درود شریف کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹ التحیات کے بعد بس دعائیں مانگنے لگ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، تو اس نے گویا کہ جلد بازی کا مظاہرہ کیا. رسول اللہ نے نماز میں مندرجہ ذیل درود پڑھنے کی ہدایت فرمائی. ان عبد الرحمن ابن ابی لیلا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت؟ قال قولوا، اس کے آگے جو ہیں وہ درود کے الفاظ ہیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلا سے روایت ہے کہ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر اور اہل بیت پر کس طرح درود بھیجے؟ آپ نے فرمایا، کہو یا اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت بھیج دے جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی، تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے. یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے برکت بھیجی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے. تیرے ہی لیے ہے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ کتنے خوبصورت لفظ ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ہر بندے کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ کیسے مل گیا ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام؟ قربانیوں کے ذریعے ملا نا۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ 100,000 سے زائد پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا نام قیامت تک امت مسلمہ کی نمازوں میں شامل ہو جائے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے وہ پیارا سا درود جس کو پڑھتے وقت واقعی نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجا جاتا ہے بلکہ آل محمد پہ بھی۔ آپ دیکھیں کہ اس میں ساری امت بھی آ جاتی ہے۔ درود شریف کے بعد معصورہ دعاؤں میں سے کوئی ایک یا جتنی کوئی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ یعنی درود شریف کے بعد کا جو وقت ہے نا، یہ اصل میں نماز کا وہ حصہ ہے کہ جس میں کثرت سے دعائیں مانگی جائیں۔ کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے، خوب گفتگو ہونے کے بعد جو آخری وقت ہوتا ہے نا، اس میں آپ اصل مطلب پہ آتے ہیں اپنے۔ کوئی مانگنا تھا، کوئی بات تھی، کوئی مسئلہ تھا، کچھ تھا، تو یہ حصہ جو ہے نا، اب یہ دعاؤں کا حصہ ہوتا ہے۔ مسورہ دعاؤں میں سے دو دعائیں درج ذیل ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاۃ یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَاسِمِ وَالْمَغْرَمِ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نماز میں تشہد اور درود کے بعد یہ دعا مانگتے، الہی میں تیری جناب سے عذاب قبر، مسیح دجال کے فتنے، موت و حیات کی آزمائش، گناہوں اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ دوسری دعا، ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا، مجھے کوئی دعا سکھلائیے جو میں اپنی نماز میں پڑھوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، اپنی رحمت سے میرے سارے گناہ معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب کوئی بندہ اپنے گناہوں کا احساس رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھے تو کتنی خوبصورت دعا ہے، اور نماز کے بعد خاص طور پہ آخر میں اس دعا کا پڑھنا بندے کے دل کو بہت ہلکا کر دیتا ہے۔ التحیات، درود شریف اور دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا مسنون ہے۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم۔ حضرت علی بن ابو طالب نبی اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا طہارت نماز کی کنجی نماز کا آغاز تکبیر اور اختتام سلام کہنا ہے. اسے احمد ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. سلام پھیرنے کے بعد امام کو دائیں یا بائیں طرف سے پھر کر لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے. ان سمورۃ بن جندب رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جب نماز پڑھ لیتے تو اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف پھیر لیتے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو یہ بھی مسنون ہے جماعت سے نماز کرنے کے بعد امام سامنے کی طرف آ جائے تاکہ مقتدیوں کو کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو. نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنا سنت سے ثابت نہیں. سلام پھیرنے کے بعد دائیں یا بائیں طرف مصافحہ کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں. اور عموماً یہ دونوں چیزیں کہیں نہ کہیں دیکھی جاتی ہیں. تو یہ تھی نماز کی مختصر سی وضاحت. حقیقت یہ کہ نماز کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو آپ جتنا بھی تفصیل سے پڑھ لیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں پڑھا. یہاں تو ہم نے صرف تشہد کی دو دعائیں پڑھی ہے نا, لیکن تشہد میں 10-12 بلکہ اس سے بھی زائد اتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے. تینوں نے پوچھا کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے یا جاتے ہوئے رفع الیدین کب کیا جائے گا, تو آپ دیکھیے کہ جو بھی آپ نے تلاوت کرنی تھی کر لی سورہ فاتحہ کے بعد, اس کے بعد آپ جب رکوع میں جانے لگتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کھڑے کریں اور رکوع میں چلے جائیں. اس کے بعد جب آپ رکوع میں چلے گئے, پھر جب وہاں اپنی دعائیں پڑھ لیں, پھر جب اٹھیں گے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہاتھ کھڑے کریں گے. یہ ایک نقطہ ہے. بعض لوگ اس وقت نہیں کہتے بلکہ جب دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کہتے ہیں, تو یہ مغالط ہے. اللہ اکبر کے ساتھ رفع الیدین جڑ کے نہیں رہے گا. پہلی دفعہ جب کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہیں سجدے رکوع میں, اور جب اٹھتے ہیں تو ہم سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے, پھر آپ ہاتھ نیچے کریں, پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے. تیسری رکعت میں, جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت بس آپ ہاتھ ایسے کر کے, اس وقت کچھ بھی نہ کہیں, زبان سے کہنا چاہیں تو آہستہ آواز میں کہہ بھی سکتے ہیں, لیکن اللہ اکبر کہہ کے آپ رفع الیدین کریں گے. اور یہاں بھی عموماً لوگ نہیں کرتے نا, پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو. جی, مصافحہ شیک ہینڈ کرنے کو کہتے ہیں. پہلے دور میں ہوتا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد لوگ ہاتھ ملاتے تھے. یہ شروع میں جب ابتدائی کیفیت تھی نماز کی تو تب یہ تھا, لیکن پھر بعد میں اس کو بدل کے صرف سلام پہ بات روک دی گئی. جی جی بالکل پڑھی جا سکتی ہیں. سجدے کی بھی 7-8 دعائیں ہیں اور ان میں اب کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان ربی العلیٰ کہہ لیں 3 دفعہ, کم سے کم 3 دفعہ یہ کہنا چاہیے. اس سے کم کوئی کہے گا تو اس کا سجدہ نہیں ہوتا پورا. لیکن اس کے بعد آپ جیسے یا ہے یو یا قیوم برحمتی کا استغیث ہے, پھر سبوح قدوس رب الملائکتی ہے, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ جلہ واولہ آخرہ اولہ آخرہ, یہ ساری دعائیں ان میں سے آپ مختلف دعاؤں میں سے پڑھ سکتے ہیں. یہ ان کا سوال نماز پڑھنے کے بعد جو اجتماعی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو اس کے پر ہے, تو یہ بات بھی تھوڑی سی سمجھنے کے قابل ہے. دیکھیے کہ نماز جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو نماز ہی اصل میں تو دعائیں مانگنے کی چیز تھی. تشہد میں 10-12 دعائیں ہیں جو آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد دنیا کی کوئی چیز رہتی نہیں جو آپ مانگیں. اب جو بندہ خود نماز پڑھ رہا ہے جلدی جلدی نماز تو پڑھ لے اور اس کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگنا شروع کرے. مجھے تو اس کی مثال ایسی لگتی ہے کہ کسی کا فون کال ملی ہو پاکستان سے, وہ فون کرے جلدی جلدی 1-2 منٹ بات کرے کہ پیسے پڑ رہے ہیں یا واٹس ایپ, اور پھر فون نیچے رکھ کے تو وہ ساری باتیں جو اس کو کہنی تھی وہ خود کہنا شروع کر دے. اب اس کا تو رابطہ کٹ گیا نا. اب اللہ کے ساتھ تو رابطہ بندے کا ویسے ہی ہے, لیکن نماز میں رابطہ جڑا ہوتا ہے. جب ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو دنیا کو پیچھے ڈال کے اللہ کے ساتھ بات کرنے لگتے ہیں. اس میں کریں, کوئی ضرورت ہی نہیں اس کے بعد آپ کو کرنے کی. نماز کے بعد اذکار ہوتے ہیں, مسنون اذکار ہیں. اللہ اکبر آگے آئے گی وہ بھی بات کے نماز کے بعد کے اذکار, تو وہاں آپ انشاءاللہ سیکھیں گے. لیکن باقی رہ گئی بات اجتماعی نماز, سیم بات ہے. نماز کے ساتھ دعا کو جوڑنا یہ کوئی حصہ نہیں. ہمارے ہاں درس بھی کرنے کے بعد کہتا ہے جی اب دعا کریں, حالانکہ کوئی لازمی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس کو ہمیشہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک آپ نئی چیز شروع کر رہے ہیں، تو نماز کے بعد جماعت کے ساتھ جو سب کو مل کے کو چلے جی دعا مانگ لیتے ہیں، یہ چیز درست نہیں ہے. کوئی مانگتا ہے تو مانگنے دیجئے، لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی دلیل نہیں ہے. جی آپ پلیز بس السلام علیکم کہہ دیجئے، اور آپ کی وہ یہی ہے کہ میں واپس اویلیبل ہوں، دنیا میں جہاں سے کٹا تھا وہاں واپس آ گیا ہوں. سب کو کہتے ہیں السلام علیکم، سب کو، تم سب کو، مسلمانوں کو، اور اگر فرشتے ہیں تو وہ بھی سن لیں گے. جن کا سوال ہے کہ کیا سنتوں اور نفلوں میں بھی تشہد کے اینڈ پہ جو دعائیں وہ کی جا سکتی ہیں؟ بالکل کی جا سکتی ہیں. فرض سنت نفل کے پڑھنے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق نیت کا ہوگا کہ آپ فرض کر رہے ہیں کہ سنت یا نفل کر رہے ہیں. جی ان کا سوال تھوڑا سا ان ریلیونٹ ہے، لیکن تشہد کی مسنون دعا کے بارے میں ہے کہ اس میں جو لفظ آتے ہیں کہ السلام علیک یوہن نبیش کے لفظ چونکہ دعا میں شامل ہیں، تو پھر اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ کے نبی کے بارے میں یہ جملے بولتا ہے تو پھر وہ کیوں برا ہے؟ یہ سوال ہے. پہلی بات ہے کہ یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، نماز کا حصہ تھی، اور اس کے اندر السلام علیک ایوہن نبی آج نہیں آ رہا، یہ اس وقت بھی تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. دوسری بات آ جاتی ہے کہ آج کے دور میں کوئی ویسے ہی کھڑا ہو کے اگر درود پڑتا ہے السلام علیک ایوہن نبی اور اس طرح کے درود کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور جہاں بہت چپکلش ہوتی ہے تو وہی باتیں جو چھوٹی سی اختلافی ہیں وہی بہت زیادہ ہائی لائٹڈ کر کے پیش کی جاتی ہیں، تو وہ برا کیوں ہے؟ تو آپ اس میں سوچ کا فرق دیکھ لیں. علیک تم، آپ، تمہارا، یعنی حاضر کا سیگا ہے. اللہ کے نبی کے دور میں یہ دعا سکھائی، آپ اس وقت موجود تھے، لوگوں نے سنی، آپ نے وہی چیز نماز کے اندر ڈال دی، اور وہ قیامت تک رہے گی ہماری نماز میں. لیکن اس وقت اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہے، تو اس کا مطلب پھر اسے ایک دوسرا عقیدہ سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی وہاں حاضر اور ناظر ہیں، یعنی وہ ایک سے دوسری چیز آ جاتی ہے. اور دوسری بات یاد رکھیے، کبھی ایک چیز پر دوسری چیز کو قیاس نہ کریں، ورنہ دین میں بہت زیادہ آپ غلطی کھائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ جب یہاں کہہ سکتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو ہمارا دین جو ہے نا یہ ایسا ہے جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، تو آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ریڈ لائٹ پہ جب میں کھڑا ہو سکتا ہوں تو میں گرین پہ کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا، یا گرین لائٹ چلے تو میں گاڑی چلا سکتا ہوں تو میں ریڈ پہ کیوں نہیں چلا سکتا؟ تو کوئی ٹریفک والا اس کو اس کا جواب نہیں دے گا نا. ہمارا کام ہے جہاں تک بات آئی اس کو رک جائیں. اور باقی آپ کا جو سوال ہے، اللہ نے چاہا تو اسی سیریز کی جو کتاب ہم پڑھیں گے درود شریف کے مسائل، اس میں آپ اس پہ تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. یعنی ہم یہاں جب بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم تشہد میں یہی سوچ کے پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی نے سکھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ، اور ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری نمازوں کو زندہ کر دے اور اس کو قبول کرنے والی نماز بنا دے.